بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا درس حدیث. عنوان ہے حکمت دین. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرات ہمارے اجتماعات میں کچھ انقلابی قسم کی تقریریں ہوتی رہی ہیں. اسلام کا فلسفہ انقلاب، ایرانی انقلاب، سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا مطالعہ، خصوصاً اس اعتبار سے کہ آپ نے جو عظیم انقلاب برپا کیا اس کا طریقہ کار کیا تھا، اس کے مراحل کیا تھے، پھر اس مسئلے پر غور کہ اگر موجودہ زمانے میں کسی مسلمان ملک میں جس کے رہنے والوں کی عظیم اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہو، اگر ایک حقیقی اسلامی انقلاب برپا کرنے کی سعی کی جائے، خاص طور پر اگر اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اس ملک کو، پاکستان کو قبول فرما لے اس سعادت عظمیٰ کے لیے، تو یہاں اس انقلابی جد و جہد میں حالات کے فرق اور تبدیلی کی وجہ سے اس ٹھیٹھ اسلامی طریقہ انقلاب میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں. ان موضوعات پر کثیر گفتگو ہو چکی ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم ذرا موضوع کو بدلیں گے، لیکن مجھے خیال آیا کہ ایک حدیث نبوی کا مطالعہ ہم یہاں اجتماعی طور پر کریں کہ جو میرے نزدیک حکمت دین کا ایک بہت ہی قیمتی خزانہ ہے، اور اس میں ایک ربط رہے گا ہمارے اس سابقہ سلسلہ تقاریر سے بھی کہ جہاد اور قتال جو در حقیقت اسی اسلامی انقلابی عمل کے مراحل کے مختلف عنوانات ہیں، ان کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے. اس حدیث نبوی کا جو عنوان میں نے قائم کیا ہے، حکمت دین کا ایک عظیم خزانہ، تو سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عنوان کو آپ سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ حکمت کے معنی کیا ہے. اس سے پہلے بھی یہ بات زیر بحث آئی ہے، حکم اور حکمت. حکم کی جمع احکام ہے، حکمت کی جمع حکم ہے. ان دونوں کا بنیادی مادہ ایک ہی ہے، ہا کاف میم، جسے ہم کہیں گے ہے کاف اور میم. حکم کہتے ہیں اصل میں کسی رائے کی پختگی کو، کہ جب وہ رائے پوری پختہ ہو جائے تو وہ عمل کی بنیاد بنتی ہے. اور حکمت اصل میں اس کے پسے پشت جو مقصد، جو غایت، جو مصلحت کار فرما ہوتی ہے، اس کو ہم حکمت سے تعبیر کرتے ہیں. اس مادے کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے پختگی. چنانچہ اسی سے ایک لفظ بنا ہے استحکام. کوئی شے مستحکم ہو گئی، پختہ ہو گئی، اب وہ اپنے اوپر حملے ہوں گے تو ان کو ان سے مدافعت کر سکے گی، اپنا تحفظ کر سکے گی. تو عقل کی پختگی اصل میں حکمت ہے، اور اس سے پھر جو رائے بنتی ہے، جو عمل کی بنیاد بنتی ہے، وہ حکم، حکم کی جمع احکام. تو ہمارے دین میں نے کئی مرتبہ پہلے عرض کیا ہے، یہ بات اگرچہ سابقہ شریعتوں میں بھی تھی لیکن یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی ہے اس دین میں، کہ جس کی تکمیل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جو احکام بھی دیے گئے ہیں ان کی حکمتیں بھی بیان کی گئی. اس لیے کہ جس وقت حضور کی بعثت ہوئی ہے تو نسل انسانی بحثیت مجموعی اپنے عقلی اور شعور کے بلوغ کو پہنچ چکی تھی، اب وہ اس قابل تھی کہ جو حکم اسے دیے جا رہے ہیں اس کی حکمتیں بھی اسے بتائی جائیں. بچپن میں آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کو حکم دیا جاتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، آپ ان کو یہ نہیں بتا سکتے نہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی غرض کیا ہے، غایت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، اس میں تمہارا اپنا نفع ہے. لیکن ابھی وہ اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ مت کرو، اگرچہ اسے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کیوں نہ کرو، اس میں کیا برائی ہے، مضرت کیا ہے. لیکن جیسے جیسے عقلی ارتقاء ہوگا، ذہنی اور شعور کی پختگی کو پہنچے گا انسان، تو اب یہ ہے کہ ہر حکم کی حکمت اسے معلوم ہونی چاہیے، جس چیز سے روکا گیا ہے اس کی بھی علت اس کے علم میں ہونی چاہیے کہ کیوں روکا گیا. جیسے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا تو اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. روزے کا حکم دیا تمہیں روزہ اس لیے رکھوایا جا رہا ہے، اللہ کو تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر کچھ حاصل نہیں ہو جائے گا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اسی طریقے سے شراب اور جوئے کی حرمت کا جو آخری حکم آیا ہے، تو وہ تو شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر عداوت اور بغض پیدا کرے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں، بغض اور عداوت پیدا ہوتی، اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں اس لیے روک رہا. تو ہر حکم کی حکمت، اب جب ہم حکمت دین کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس میں اضافی مفہوم کیا آئے گا کہ دین کے جتنے احکام ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں جن سے روکا گیا ہے، یوں کہیے کہ دین کے جتنے اجزاء ہیں، ایک تو ان سب کی علیحدہ علیحدہ حکمت معلوم ہو، یہ حکم دیا گیا اس لیے حکمت، اس چیز سے روکا گیا اس لیے روکا گیا. اس موضوع پر بڑی مارکت العرا تصنیف ہے، اور شاید تاریخ اسلامی میں اس موضوع پر پہلی اور آخری تصنیف تھی امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی، حجت اللہ البالغہ، کہ ان احکام کی حکمت علیحدہ علیحدہ. لیکن اصل میں حکمت دین جو ہے وہ اس سے بھی بلند تر سطح کی ایک چیز ہے، اور وہ یہ کہ ان اجزاء کو کس نسبت و تناسب سے جوڑا جائے. اس لیے کہ یہ نسبت و تناسب کا معاملہ فیصلہ کن، دین کے اجزاء آپ کو معلوم ہو گئے، یہ بھی دین میں ہے، یہ بھی دین میں ہے، یہ دین کا حکم ہے، ان کی حکمتیں بھی معلوم ہو گئی علیحدہ علیحدہ. لیکن دین میں تو ان تمام چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے، ان کو ایک نظام کی شکل دی گئی ہے. اسی لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں آئلی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، نماز کا نظام، یہ سارے نظام ہیں. نماز قائم کرو، یعنی نماز کا نظام قائم کرو. اب اس نظام دین میں یہ اجزاء کس نسبت و تناسب سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کون سی چیز مقدم ہے، کون سی مؤخر ہے، کون سی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، کون سی فروع کی حیثیت رکھتی ہے، یہ اگر پہچان نہ ہوگی اور ان کی باہمی تناسب کا معاملہ کیا ہے، اس کو مثال میں عام طور پر دیا کرتا ہوں، بہت سے حضرات کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ ایک حکیم نے نسخہ لکھا، نسخے میں ایک پہلو یہ ہے کہ فلاں فلاں دوائیاں ہیں، وہ اجزاء ہیں اس کے. پھر یہ کہ اس کی نسبت کیا ہے، فلاں شے ایک تولہ لینی ہے، فلاں شے ایک ماشا لینی ہے، فلاں ایک رتی لینی ہے، یہ ہے اصل میں فیصلہ کن چیز. اگر یہ نسبت و تناسب بدل جائے اور آپ نے تولے کو ماشا کر دیا، ماشے کو تولہ کر دیا، رسی کو ماشا بنا دیا اور ماشے کو رسی کر دیا، تو وہ نسخہ اب آپ کا اپنا ہے، وہ اس حکیم کا نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ نسخہ شفا نہیں، نسخہ ہلاکت بن جائے، موت کا ذریعہ بن جائے. اگر اس میں سے کسی جز کو آپ نے کم کر دیا تب بھی خطرہ ہے کہ ہلاکت ہو. یہ کہ بعض دوائیاں تیز ہوتی ہیں ان کے کچھ اثرات ہیں مضر, اس نسخے میں کوئی اور چیز شامل کی جاتی ہے کریکٹیو کی حیثیت سے, مصلح کی حیثیت سے, کہ اس کے اس مضر اثر کو فلاں دوائی رفع کر دے گی. اب آپ نے وہ جو مصلح تھا اس میں اس کو نکال دیا, تو اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ وہ ایک دوا جو رہ گئی ہے اس میں اس کے مضر اثرات ہو سکتا ہے غالب آ جائے اور بجائے نسخہ شفا کے وہ نسخہ ہلاکت ہو جائے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اجزاء سب کے سب ہوں, ان میں سے کسی کو بھی آپ ثابت نہ کریں. ہر جز کی اپنی اپنی جگہ پر جو حکمت ہے وہ آپ کے علم میں آ جائے. پھر ان کی باہمی نسبت و تناسب جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں, تب کہیں جا کر حکمت دین کا ایک تصور مکمل ہوگا. یہ جو حدیث مبارکہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے, واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے حدیث کا جو محدود ذخیرہ, یہ میں نے بارہا اعتراف کیا کہ حدیث بہت وسیع ذخیرہ ہے حدیث نبوی کا. متعدد کتابیں تو وہ ہیں, چھ کتابیں تو بڑی بڑی وہ ہیں جنہیں ہم صحائف سکہ کہتے ہیں, پھر اس سے آگے چل کر بہت سے اور مجموعے ہیں. بہرحال جتنا ذخیرہ میری نگاہ سے گزرا ہے اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں اطمینان سے کہ یہ جامع ترین حدیث ہے حکمت دین کے موضوع پر. دو امتیازی چیزیں اور ہیں اس حدیث کی کہ جن کو آپ تمہیداً سمجھ لیجئے. ایک تو یہ کہ اس حدیث میں جو واقعاتی پس منظر ہے وہ اس قدر تفصیل سے آیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے سننے والا یا پڑھنے والا خود اپنے آپ کو اس ماحول کا ایک جز سمجھتا ہے. اکثر احادیث کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے دو جز ہیں, متن اور سند. عام طور پر یہ سند کا معاملہ تو محدثین کے زیر بحث آتا ہے, عوام کے سامنے اس کو بیان ہی نہیں کیا جاتا. وہ سند کیا ہوتی ہے؟ فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے, فلاں نے فلاں سے, فلاں نے فلاں سے, پھر ان صحابی سے, انہوں نے فرمایا کہ حضور سے میں نے سنا. اب یہ جو معاملہ ہے یہ تو ایک فن کا معاملہ ہے کہ جو اس کے دن رات کے اسی ایک علم کے اندر جو اپنی صلاحیتیں کھپاتے ہیں یہ ان کی دلچسپی کی چیز ہے. عوام کے لیے تو جب آتی ہے بات شروع ہوتی ہے ان فلاں صحابی کا نام ضرور آئے گا, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں سے آگے اب بات آئے گی کہ حضور نے کیا فرمایا یا حضور نے کیا کیا, اسے ہم متن کہتے ہیں. لیکن اکثر یہ ہے کہ متن میں بھی یہ بات سامنے نہیں آتی کہ یہ بات حضور نے کب فرمائی. ہو سکتا ہے کہ ایک بات حضور نے بالکل ابتدائی دور میں فرمائی ہو جبکہ ابھی دین کی تکمیل نہیں ہوئی تھی, ہو سکتا ہے کوئی بات آپ نے مدنی دور کے بالکل آغاز میں کہی ہو جبکہ ابھی سود کی حرمت آئی ہی نہیں تھی. پردے کے بارے میں بعض باتیں جو ہیں بعض لوگ جو احادیث پیش کر دیتے ہیں ان میں ان کے پیش نظر یہ بات نہیں رہتی کہ پردے کے احکام جو ہیں اس سن پانچ یا چھ ہجری میں نازل ہوئے, اس سے پہلے کے کسی واقعے سے استدلال کرنا حماقت ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ حضور نے کوئی بات کب فرمائی. اس کا تعین اکثر و بیشتر احادیث میں نہیں ہوتا, اس کے لیے بڑی چھانبین کرنی پڑتی ہے. پھر احادیث جو ہے ایک موضوع پر ان کا باہمی تقابل کر کے نتیجہ نکالا جاتا ہے, وہ پھر ایک بڑی فنی بات ہو جاتی ہے کہ جو علماء ہی کے کرنے کا کام ہے. لیکن اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تو تعین کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ یہ بات کب پیش آئی, وہ ہے سن نو ہجری, غزوہ تبوک کا موقع ہے, اس کے لیے حضور سفر فرما رہے ہیں. تبوک کی طرف جب آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو یہ واقعہ پیش آیا. اب سن نو ہجری کو وہ ہے زمانہ کہ جب کہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے, تمام احکام دین کے جو ہے وہ آ چکے ہیں, حلال و حرام کا آخری حکم جو ہے وہ سود کے بارے میں ہے اور وہ بھی سن نو میں آ چکا ہے. سن نو میں وہ آیات بھی نازل ہو چکی ہیں سورہ توبہ کی کہ جن میں اعلان عام کر دیا گیا کہ اب مشرکین عرب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے, صرف چار مہینے کی مہلت ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. تو یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ جو آخری دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کا, یہ وہ ہے زمانہ کہ جس میں یہ واقعہ پیش آیا اور جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ جو اب ہم پڑھیں. تیسری بات جس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا کہ جس ماحول میں یہ بات سامنے آئی, جو واقعاتی پس منظر ہے اس کو بھی جس طرح تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس اعتبار سے تو میری نگاہ میں تو کوئی اور حدیث ہے ہی نہیں کہ جس میں یہ شان اس درجے موجود ہو کہ انسان واقعتاً اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اسی ماحول کا ایک جز سمجھتا ہے اور وہ یوں محسوس کرتا ہے گویا کہ یہ پورا واقعہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحبت نبوی کا ایک فیض معنوی حاصل ہو جاتا ہے انسان. یہ بات شاید بعض حضرات کو عجیب سی لگے کہ صحبت نبوی, تو میں اس کے لیے آپ کو قول سنا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین کے طبقے کے ایک بہت نامور شخصیت ہے. ان کا یہ معمول تھا کہ 6 مہینے تو وہ جو سرحدوں پر جنگیں ہوتی تھیں ان میں شریک رہتے تھے, جہاد فی سبیل اللہ, بلکہ قتال فی سبیل اللہ, اور 6 مہینے گھر پر رہتے تھے. ان 6 مہینوں کے دوران بھی وہ گھر سے نکلتے بہت کم تھے, نماز کے لیے مسجد گئے اور آ گئے, نہ کسی سے بولنا نہ چاہیے. تو کسی نے یہ پوچھ لیا کہ عبداللہ کیا آپ کی طبیعت اکتاتی نہیں ہے اس تنہائی سے؟ اس کا جو جواب انہوں نے دیا تھا بڑا پیارا جواب ہے. انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے تنہا سمجھتے ہو, میں جب تنہا ہوتا ہوں تمہارے خیال میں تو یا تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہوں, اور یا میں حدیث نبوی کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں صحبت النبوی جو ہے اس سے فیض یاب ہوتا ہوں. بڑا پیارا شعر اکبر الہ آبادی کا کہ دیوانہ چمن کی سیرے نہیں ہے تنہا, عالم ہے ان گلوں میں پھولوں میں بستیاں ہیں. ایک شخص جو ہے وہ صبح سیر کر رہا ہے, وہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ اکیلا ہے, لیکن اسے کیا معلوم کہ وہ ان گلوں میں کیا کچھ دیکھ رہا ہے, اور یہ پھول کس بات کی گواہی دے رہے ہیں, یہ سبزہ جو ہے کس کی تسبیح کر رہا ہے. تو اگر کوئی شخص ہو وہ نگاہ حقیقت بھی ہو تو اس کے اندر سے تنہائی کا کیا سوال ہے؟ تو وہ کیفیت جو کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنے الفاظ میں بیان کی ہے وہ بتمام و کمال اس حدیث سے نبوی میں مجھے نظر آئی. تو ان 3 اعتبارات سے یہ حدیث نبوی بڑی ممتاز ہے. اس کے مقابلے میں اگر آ سکتی ہے تو صرف ایک حدیث, اور وہ حدیث بہت مشہور ہے, حدیث جبرائیل. اس کا موضوع بھی یہی حکمت دین ہے. اسلام کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں, احسان کسے کہتے ہیں, بڑے بنیادی سوالات. دین میں مراحل اور مراتب اور درجات. وہ حدیث جو ہے جس کو ام السنہ کا درجہ قرار دیا تھا, اصل میں سند کے اعتبار سے اس کا درجہ اونچا ہے, اس کی روایات متفق علیہ بھی ہیں, یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں. پھر یہ کہ متعدد کے بارے صحابہ سے وہ حدیث منقول ہے. حضرت عمر اس کے راوی ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اس اعتبار سے سند کے پہلو سے اس کا پڑھنا بہت بھاری. یہی وجہ ہے کہ وہ بہت مشہور بھی ہے, اور اس کا یہ مقام بھی معین کیا گیا کہ وہ ام السنہ ہے. میں اپنی یہ رائے ادب کے ساتھ اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مضمون کے اعتبار سے میرے نزدیک یہ حدیث اس سے کہیں کئی درجے بلند ہے. حکمت دین کے پہلو سے اس میں جو رموز سامنے آتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں بھی بہت بلند درجے ہیں, لیکن یہ کہ سند کے اعتبار سے اس کا معاملہ اس درجے کا نہیں ہے. چنانچہ یہ متفق علیہ نہیں ہے, اس میں بخاری میں مسلم میں یہ روایت نہیں ہے. البتہ جیسے کہ آپ دیکھیں یہ وطن جہاں ختم ہوتا ہے, رواہ احمد والبزار والنسائی وابن ماجہ والترمذی, باقی جتنی کتابیں ہیں صحاح کی ان سب کے اندر یہ موجود ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے بارے میں قول یہاں موجود ہے, قال حدیث حسن صحیح. اس کی ایک چھوٹی روایت جو مختصر ہے جس میں صرف متن آیا ہے, یہ سارے واقعاتی جو پس منظر ہے اس کو تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا, وہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. لیکن یہ مکمل حدیث جو ہے اس پورے واقعاتی پس منظر کے ساتھ یہ بخاری یا مسلم میں نہیں ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا امام احمد ابن حنبل اسے لائے اپنی مسند میں, امام بزار, امام نسائی, امام ابن ماجہ, امام ترمذی. اب جو اتنے محدثین اور وہ صحاح والے محدثین جس پر کہ متفق ہو جائیں تو وہ بھی سند کے اعتبار سے کمزور کسی درجے میں نہیں کہی جا سکتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ حدیث جبرائیل کا جو پایا سند کے اعتبار سے وہ اس کا. اب آئیے آپ متن کو سلسلے وار پڑھنا شروع کیجیے. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, راوی ہے حضرت معاذ ابن جبل, اور میں نے کئی مرتبہ ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ چند صحابہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی جو بھی خصوصی فضیلتیں ہیں ان کے ضمن میں افعل التفضیل کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں. افعل التفضیل عربی گرامر میں بالکل وہ مقام رکھتی ہے کہ جو انگریزی میں ایڈجیکٹیو میں سپرلیٹیو ڈگری کا مقام ہے. گڈ, بیٹر, بیسٹ, یہ بیسٹ جو ہے یہ سپرلیٹیو ہے. اس اعتبار سے چند ہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ میرا یہ صحابی اس پہلو سے میری پوری امت میں افضل ہے, یہ صحابی اس پہلو سے پوری امت میں افضل ہے. افضل بھی وہی افعال کا صیغہ ہے. افعال, افعال و اکبر و اصغر و افضل, یہ سب جو ہے در حقیقت وہ سپرلیٹیو ڈگریز کے الفاظ. تو جیسے کہ وہ حدیث میں ہر خطبے میں آپ کو سناتا ہوں, حضور نے فرمایا کہ میری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر ہے, اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے, حیا میں سب سے اونچا مقام عثمان کا ہے, اصابت رائے اور صحیح فیصلہ کرنے کی سب سے بڑھ کر صلاحیت علی میں ہے. اسی طریقے سے یہ صحابی ہیں معاذ بن جبل, ان کے بارے میں حضور نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, حلال اور حرام کے احکام کی تفصیل کو سب سے زیادہ جاننے والے یہ معاذ بن جبل. یہی صحابی ہے جن کو حضور نے یمن کا گورنر بنا کر, عامل بنا کر بھیجا تھا. تو اس وقت جو مکالمہ ہوا تھا حضور کے اور ان کے مابین, تو اسی میں وہ اجتہاد کا ایک اہم اصول زیر بحث آیا تھا, اور انہوں نے جو بات کہی تھی اس پر حضور نے تہنیت دی تھی, شاباش دی تھی کہ تم نے بالکل صحیح بات کہی. تو فہم دین میں ان کا مقام بہت بلند ہے. انصاری صحابی, مہاجرین میں سے نہیں ہے, انصار مدینہ میں. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, مروی ہے حضرت معاذ بن جبل سے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوۃ تبوک, لوگوں کو لے کر نکلے سفر پر تبوک کے جنگ سے پہلے, غزوہ تبوک سے قبل, یعنی یہ سفر تبوک کا واقعہ. فلما ان اصبح, تو جب صبح ہو گئی, صلى بالناس, لوگوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی. یہ تو ہے لفظی ترجمہ, محاورہ ہے در حقیقت یہ, اس کا مطلب ہے حضور نے لوگوں کو نماز پڑھائی, حضور کی امامت میں لوگوں نے نماز ادا کی. عرب اب بھی اگر کسی سے کہتے ہیں صلی بنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا آؤ ہمارے ساتھ نماز پڑھو, بلکہ یہ ہوتا کہ ہمیں نماز پڑھاؤ, تم امامت کرو ہم تمہاری امامت میں نماز ادا کریں گے. تو صلی بنا کا مطلب یہ. فلما اصبح صلى بالناس, جب صبح ہو گئی تو حضور نے صبح کی نماز, نماز فجر جو ہے وہ ادا فرمائی, اور صحابہ نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی. صلاۃ الصبح, صبح کی نماز. ثم ان الناس رکبوا, پھر لوگ سوار ہو گئے دوبارہ. یہ ذہن میں رکھیے کہ غزوہ تبوک جو ہے شدید گرمی کے موسم میں ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ میں منافقین کے الفاظ ملتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا لا تنفروا فی الحر, مسلمانوں تمہاری مت ماری گئی ہے, یہ کوئی سفر کا موسم ہے, اس گرمی کے موسم میں مت نکلو. جس کا جواب دلوایا گیا تھا کہ قل نار جہنم اشد حرا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم, اگر جی چراؤ گے اور اللہ اور اس کے رسول کی جو قول ہے اس پر لبیک نہ کہو گے تو جہنم کا مستحق ہو جاؤ گے, وہ کہیں زیادہ گرم ہے اس گرمی سے کہ جس میں تمہیں سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو عرب میں خاص طور پر گرمی کا جب شدید موسم ہوتا تھا تو ان کا رواج یہ تھا کہ رات بھر سفر کیا, کیونکہ اس میں خون کی ہے, ٹھنڈ ہے, دھوپ کی تمازت نہیں ہے. صبح کو پھر جتنا حصہ ابھی ایسا ہے کہ سورج جو ہے ابھی ذرا نیچے ہے اور تیزی نئی دھوپ میں آئی ہے, تو جتنا اور سفر ہو جائے وہ غنیمت ہے. جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی تب کہیں پڑاؤ کر کے آرام کرتے تھے, اور پھر ذرا ٹھنڈ ہوئے پھر دوبارہ سفر کا آغاز ہوتا تھا. تو فرمایا جب صبح کی نماز ادا ہو گئی تو لوگ اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے. فلما انطلعت الشمس, جب سورج طلوع ہو گیا, ناسم ناسو فی اثر دل جاتے, تو لوگ اونگنے لگے رات کی, شب کی جو بے خوابی تھی اس کی بنا پر. رات بھر سفر کیا ہے, اب وہ رات کی نیند کا اثر ہے. یا یہ ذہن میں رکھیے گا, اس حدیث میں خاص طور پر ایسے نقشہ سامنے آتا ہے کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ویسے تو ایک عقیدت اور محبت جو ہونی چاہیے اس کی بنا پر نقشہ کچھ صحابہ کرام کا بن جاتا ہے کچھ سپر نیچرل, اور حضور کا تو بہت ہی سپر نیچرل. لیکن یہ کہ اس حدیث میں نقشہ ایسے آئے گا جیسے کہ عام انسانی معاملات ہوتے ہیں, ان کی بھی حوائج تھی, ان کی بھی ضروریات تھی, نیند کی انہیں بھی ضرورت تھی, اگر بے خوابی رہتی تھی تو اس کا اثر ان پر بھی ظاہر ہوتا تھا. تو یہ بالکل معلوم ہوگا آپ کو کہ انسانی معاملات ہیں یہ, یہ کوئی اس طرح کے یعنی سپر ہیومن اور سپر نیچرل کوئی طبقہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں, کوئی سپر نیچرل مخلوق نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہو. فلما ان طلعت الشمس راس الناس في اثر الدلجه ولزم معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو اثره والناس تفرقت بهم رقابهم على جواد الطريق تاكل وتسير. حضرت معاذ نے تو اپنے آپ کو لازم کر لیا حضور کے ساتھ. یہ لازم و ملزوم کا لفظ تو آپ بولتے ہی ہیں, لازم اثر میں ہوتا ہے کسی چیز کا چپک جانا. انہوں نے اپنے آپ کو حضور سے چپکا لیا. کیا معنی کہ حضور کی سواری جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بالکل جا رہے ہیں پوری طرح. کیوں؟ یہ خاص سبب ہے کہ جو بعد میں سامنے آ جائے گا. اب ظاہر بات ہے جس شخص کا اس طرح کا کوئی ارادہ ہے اسے تو نیند نہیں آئے گی نا, وہ تو پوری طرح چوکس ہے, ہوشیار ہے, چوکنے ہیں کہ مجھے حضور کی سواری سے دور نہیں ہونا, حضور کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں. حضور کی اونٹنی کا جو نقش قدم تھا اسی پر وہ اپنی اونٹنی کو لیے جا رہے ہیں. یتلو اثرہ. باقی لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ وہ اونگ رہے تھے تو اب وہ اونٹوں کو اور اونٹنیوں کو تو آزادی مل گئی, کسی نے ادھر کو رخ کر لیا, کسی نے ادھر کو کر لیا, کسی کو کوئی کیکر کا درخت نظر آ گیا اس نے منہ مارنا شروع کر دیا, ناشتہ کر رہی ہے, اور اوپر سوار جو ہے وہ تو سو رہا ہے یا اونگ رہا ہے تو اسے کیا پتا. تو وہ اب اپنے آرام سے, وہ اس الفاظ ہی آئے ہیں تاکولو و تصیرو, کہ وہ اونٹنیاں اور اونٹ جن پر وہ سوار تھے کہیں کچھ چر بھی لیتے تھے, کسی درخت میں جھاڑی میں منہ باندھ لیتے تھے, پھر طبیعت ہوتی تھی چل پڑتے تھے, اس لیے کہ جو اوپر سوار ہیں وہ اونگ رہے. اس کی وجہ سے ایک شکل یہ ہو گئی کہ لوگ متفرق ہو گئے. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی مال روڈ تو تھی نہیں, یہ تو ایک وادی ہے, ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے, درمیان میں میل ڈیڑھ میل کا ایک راستہ ہے چوڑا, تو پورے راستے پر بکھر گیا لشکر کہ فلاں کی ایک ٹکڑی ادھر جا رہی ہے, فلاں کی اونٹنی ادھر ہے, ایک نے ادھر کچھ ناشتہ کیا ہے, ایک ادھر چل رہی ہے, تو متفرق ہو گیا لشکر, اس کی کوئی فارمیشن نہیں رہی. جس طریقے سے کہ قافلہ چلتا ہے یا فوج خاص طور پر اپنی فارمیشن کو برقرار رکھتے ہوئے مارچ کرتی ہے وہ بات نہیں. فبینما معاذ علی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وناقته تاکل مرۃ وتسیر اخرى, تو اسی عرصے کے دوران کہ حضرت معاذ حضور کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے چل رہے تھے, اور حضور کی اونٹنی کا حال بھی یہی تھا کہ وہ بھی کچھ چرتی تھی کچھ چلتی تھی, یہ حال حضور کی اونٹنی کا بھی. تو اب ظاہر بات ہے کہ جہاں وہ اونٹنی رک گئی حضرت معاذ رک گئے, ابھی آگے چلے. جب انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ بڑھے گی تو میں بڑھوں گا, مجھے حضور سے اپنا فاصلہ نہیں کرنا, دور نہیں ہونا, تو وہ اسی طریقے سے اس اونٹنی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور اونٹنی حضور کی جو ہے وہ بھی تاکل و مرتن و تصیر و اخرا, کچھ چلتی ہے کچھ تھوڑا بہت ادھر ادھر منہ مار رہی ہے. اثرت ناقت و معاذن, اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اونٹنی تھی اس نے ٹھوکر کھائی. فتبعہا بالدمام, تو اس کی لگام وہ نکیل والی رسی جو ہے اس کو کھینچ کر انہوں نے اسے سنبھالا. جب اونٹ اس طرح ٹھوکر کھائے تو آپ تصور کیجئے کہ وہ تو ایک بہت خطرناک صورت ہو سکتی ہے, اوپر سے اونٹ پر سے کوئی گرے اس کی سواری تو اس کے لیے بھی اندیشہ ہے. تو انہوں نے کھینچ کر اس کو سنبھالا. فہبت حتی نفرت منہا ناقت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر حضرت معاذ کی اونٹنی جو ہے بدک گئی, ذرا کچھ زیادہ کھنچ گئی ہوگی لگام, اور جب وہ بدکی تو چونکہ ساتھ ہی بالکل لگے ہوئے چل رہے تھے حضور کے ساتھ, تو حضور کی اونٹنی بھی بدک گئی. اب یہ نقشہ جو ہے پورا ذہن میں لے آئیے کہ کس طرح یہ تفصیل واقع ہوئی, کہ چلتے چلتے حضرت معاذ کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی, انہوں نے جو اس کی لگام کھینچی وہ بدکی, جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناقہ تھی اونٹنی وہ بھی بدکی. ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف عنہ قناعہ, اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نقاب ہٹایا اب یہ نقاب کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے اپنے چہرے مبارک پر کوئی کپڑا ڈالا ہوا ہو جیسا کہ عام عرب کا رواج ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کسی حودج میں ہو، اونٹ پر سوار ہو، حودج ہے اور اس کے گرد کپڑے ہو، پردے ہو، تو حضور نے وہ پردہ کھولا، فلتفتا اور التفات فرمایا، ادھر ادھر دیکھا کیا صورت ہے، فَإِذَا لَيْسَ مِنَ الْجَيْشِ رَجُلٌ أَدْنَى إِلَيْهِ لِلْمُعَاذِنِ، تو حضور نے دیکھا کہ معاذ کے مقابلے میں کوئی بھی شخص مجھ سے قریب کر لے گی، یعنی پورے لشکر میں معاذ ہی ہیں جو میرے قریب ہیں، باقی لشکر جو ہے وہ منتشر ہو گیا ہے، فَنَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تو پکارا انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال یا معاذ، آپ نے آواز دی، اے معاذ، اب یہی وقت تھا جس کے لیے حضرت معاذ جو ہے وہ در حقیقت منتظر تھے، جس کے لیے وہ چوکس تھے، ہوشیار تھے، ایک خلوت میں حضور سے سوال کرنا ان کے پیش نظر تھا، اس کے لیے ساری یہ کھٹھیڑ بول لی تھی، ساری محنت کی تھی، قال لبیک یا نبی اللہ، فوراً انہوں نے کہا، وہ تو گویا کہ منتظر تھے کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے نبی، قال اذن دونک، حضور نے فرمایا آؤ اور قریب، آؤ اور قریب ہو جاؤ، فدنا منہ، تو حضرت معاذ حضور سے اور قریب ہو گئے، حتی لسقت راحلتہما احداہما بالاخرى، یہاں تک کہ دونوں کی سواریاں ایک دوسرے کے ساتھ مس کرنے لگی، اب اونٹنیاں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ، حضور کی اونٹنی اور حضرت معاذ کی اونٹنی گویا کہ ایک دوسرے کو رگڑتی ہوئی، ایک دوسرے کو بس کرتی ہوئی چل رہی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ذرا جملہ بہت غور سے سنیے، ما قلت احسب الناس منا کمکانہم من البعد، اس میں کچھ تھوڑا سا اظہار ناراضگی کا بھی عنصر شامل ہے، وہ کیوں ہے وہ میں بتا دوں گا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ مجھ سے ہم سے اس قدر فاصلے پر ہوں گے، یعنی یہ کہ لشکر کا اس طرح منتشر ہو جانا اپنی جگہ پر قابل اعتراض بات ہے، پھر کس طرح کے اگر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح چپکے نہ رہتے تو حضور تو تنہا رہ گئے تھے، تو یہ غور کیجئے کہ حضور کے ذہن میں اس وقت ایسی سچویشن ہے کہ اس طرح سے منتشر ہو جانا، پھر یہ کہ حضور تنہا رہ گئے ہیں، یہ صورتحال جو ہے ظاہر بات ہے، حضور جہاں اللہ کے رسول تھے وہاں اس وقت مسلمانوں کے چھتے سالار بھی تو ہیں، اس پر اگر آپ کوئی اظہار ناراضگی فرمائے تو کوئی چیز جو ہے وہ غلط نہیں ہے، یہ کیا ہے، ماں کو تو احسب الناس منا کا مکان ہے من البعد، ہم نہیں سمجھتے تھے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ مجھ سے ہم سے اتنے فاصلے پر ہوں گے، اب دیکھیے یہاں ایک بہت اہم بات ہے، کسی انسان میں اگر ذرا سے بھی کم درسی ہو تو اس کے ظہور کا یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے دوسروں کی اب بیک بائٹنگ کرے گا، ہاں جی بڑے ہی لوگ جو ہیں بالکل غیر ذمہ دار ہیں، سوچتے نہیں ہیں اور اس طرح کی غفلت ہے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، کس پس منظر میں دوسروں کی تنقید کرتے ہوئے گویا کہ وہ اپنی شخصیت کو اجاگر کرے گا کہ دیکھیے میں تو جان نثار بالکل ساتھ لگا ہوا ہوں، حاضر ہوں اور میں نے تو پلک نہیں جھپکائی، میں اسی طریقے سے میں جاگتا رہا کہ آپ کے ساتھ رہوں، یہ ہوگا اگر کوئی شائبہ بھی کم ظرفی کا ہے کسی شخص میں تو یہ اپنے محبوب رہنما اپنے سپہ سالار کی نگاہوں میں اپنی عزت کو بڑھانے کا یہ بہترین موقع ہے اور دوسروں کو نیچے گرانے کا یہ بہترین موقع ہے، لیکن یہاں حضرت معاذ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا طرز عمل دیکھیے، وہ بقیہ لوگوں کی طرف سے ایک اپولوجیٹک انداز اختیار کر رہے ہیں، معذرت خواہانہ انداز اختیار کر رہے ہیں، ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، فقال معاذ یا نبی اللہ ناس الناس فتفرقت بهم رقابهم ترتع وتسير، حضرت معاذ نے کیا ہے اللہ کے نبی، لوگ اونگ گئے ہیں رات بھر کی بے خوابی کی وجہ سے اور ان کے اونگنے کی وجہ سے ان کی اونٹیاں ان کی سواریاں جو ہیں وہ اس طرح منتشر ہو گئی ہیں، وہ کچھ چرتی ہیں کچھ کھاتی ہیں اور کچھ چلتی ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک اب یہ جملہ بھی اس حدیث کا اہم ترین جملوں میں سے ایک جملہ ہے کہ حضور نے بھی اپنے آپ کو کسی درجے میں سپر ہیومن کی حیثیت سے پیش نہیں کیا، جواب کیا دیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا کنت نائسا، حضور نے فرمایا میں تو خود بھی اونگ رہا تھا، یعنی یہ بات جو حضرت معاذ نے تمام صحابہ کی طرف سے معذرت خواہانہ انداز میں پیش کی تو حضور یہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے آخر انسان پر نیند کا بھی اثر ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو خیال کرنا چاہیے، کم سے کم ایک تو یہاں پر اتنا طبقہ ہوتا کہ جو اس کے لیے چوکس رہتا. نہیں، آپ نے فوراً وہ جو اپولوجی تھی صحابہ کی طرف سے جو حضرت معاذ نے پیش کی اس کو فوراً قبول کیا، اور قبول بھی کس خیال سے کیا کہ کوئی ایسی کمزوری والی بات نہیں ہے، یہ تو واقعی فطرت انسانی ہے. وہ آنا تم تو نہ آئے سر، میں خود اونگ رہا تھا. اس کا نقشہ پہلے آ چکا ہے کہ حضور کی اونٹنی بھی اسی طرح چل گئی تھی، کچھ کھاتی تھی کچھ چلتی تھی. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بقیہ صحابہ کی اونٹنیوں کا حال تھا وہ حال جب حضور کی اونٹنی کا ہے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جیسے وہ اونگ رہے تھے حضور بھی اونگ رہے تھے. لیکن یہاں حضور نے خود اپنی زبان مبارک سے اس کا اعتراف فرما کر گویا کہ وہ جو تھوڑی سی ایک اظہار ناراضگی کی ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی اسے خود ہی آپ نے ختم فرما دیا کہ وہ آنا تم تو رائے سنا ٹھیک ہے، میں خود بھی رو رہا تھا. فلما را معاذ البشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه وخلوته له، تو جب دیکھا معاذ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشاشت کو اور یہ کہ مجھ سے خوش ہیں، ظاہر بات ہے کہ میرا یہ جانسار جو ہے میرے ساتھ لگا رہا ہے، یہ جاگتا رہا ہے، یہ اونگا نہیں ہے، اس نے نیند کا مقابلہ کیا ہے، یہ میرے ساتھ چپکا ہوا آ رہا ہے، تو ایک خاص التفات کی کیفیت پیدا ہوئی، ایک خصوصی شفقت کا جذبہ حضرت معاذ کے لیے اس وقت حضور کے دل میں فطری طور پر پیدا ہوا. تو حضرت معاذ نے محسوس کر لیا کہ حضور اس وقت مجھ سے خوش ہیں. فلما را معاذ بشرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وخلوته له، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ اس وقت بالکل خلوت ہے، حضور ہے اور میں ہوں، اور ہمارے مابین کوئی تیسرا جو ہے اور شخص موجود نہیں ہے، اور کسی موقع کی تلاش میں یہ سارا کام انہوں نے کیا تھا. قال یا رسول اللہ اذلی، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، اذن مرحمت فرمائیے، اذلی اسالک عن کلمۃ، کہ میں آپ سے ایک بات کے بارے میں دریافت کروں، اور وہ بات کیسی ہے؟ قد امرضتنی و اسقمتنی و احزنتنی، جس نے مجھے بیمار بنا کر رکھ دیا ہے، جس نے مجھے مضمحل کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے شدید حزن اور شدید فکر جو ہے مجھ پر مسلط ہو گیا. اب ذرا الفاظ غور کیجیے، قد امرضتنی و احزنتنی و اسقمتنی، اس کا جو ہے ایک اس کی مثال میرے سامنے آتی ہے سورہ تغابن میں، کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے تین الفاظ استعمال فرمائے جو تقریباً ہم معنی ہیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگر تم معاف کر دیا کرو، اگر تم درگزر سے کام لیا کرو، اگر تم چشم پوشی کیا کرو تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے. تو یہ تشویق کا، عفو اور درگزر کی تشویق کا اس سے زیادہ بلیغ کوئی اسلوب ممکن نہیں. بالکل وہی انداز یہاں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعویٰ کیا ہے، انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. حضور کی احادیث میں بھی آپ کو ایسی باتیں ملیں گی. اور پھر یہ کہ جو عام صحابہ ہیں آپ کے، ان میں سے بھی ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام ہے فصاحت میں بلاغت میں. تو یہاں حضرت معاذ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں فصاحت اور بلاغت کی معراج، کہ حضور مجھے اجازت مرمت فرمائیے کہ میں آپ سے ایک بات کے بارے میں دریافت کروں جس نے مجھے بیمار کر کے رکھ دیا ہے، شدید مضمحل کر دیا ہے. قد امرضتنی و اسقمتنی و احزنتنی، اور شدید فکر اور غم سے مجھے دوچار کر دیا. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلنی عما شئت، یہ خاص انداز ہے، اس پر غور کیجئے، کبھی کبھی آپ کے واقعات پڑھے ہوں گے، مانگو جو مانگتے ہو. یہ بات ہوتا ہے کوئی بادشاہ کسی سے اس درجے راضی ہو جائے، مانگو جو مانگتے ہو، یہ انداز ہے یہاں حضور کا. سلمی اما شیتا، کھلی چھٹی ہے، وہ آج اس وقت جو چاہو کچھ. وہی جو ایک التفات خصوصی اور ایک شفقت خصوصی کی کیفیت جو ہے وہی یہاں. اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی جو حضور کی بہت خدمت کرتے تھے، آپ اگر استنجے کے لیے جا رہے ہیں تو پانی کا برتن لے کر جا رہے ہیں، آپ کے جوتے سنبھال رہے ہیں، مسواک سنبھالی ہوئی ہے، تو ایک مرتبہ ہاتھ دھلوا رہے تھے حضور کے، حضور نے اسی کیفیت میں فرمایا کچھ مانگو، تو انہوں نے مانگ لیا. وہ بھی پتہ نہیں کب سے اس کا انتظار کر رہے ہو کہ کبھی یہ مرحلہ ملے اور حضور اس طریقے سے بات کہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. اب حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ بات ٹھیک نہیں ہے, تم مانگو کچھ اور, یہ بات جو ہے کچھ اور. کہنے حضور اب تو آپ نے فرمایا تھا کہ مانگو, تو مجھے تو یہی رہتا ہے. تو حضور نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر میری مدد کرو, اور مدد کرو کس طرح؟ بے کثرت السجود, اعنی بے کثرت السجود, کثرت سے نماز پڑھا کرو, سجدے کیا کرو. تو میں بھی اللہ سے درخواست کروں گا کہ تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے, لیکن یہ نہ سمجھو کہ مجرد بس تم نے یہ مانگ لیا اور میں نے دے دیا. تو میں بھی کہوں گا پروردگار سے, باقی یہ کہ تم بھی ذرا اس میں کچھ محنت کرو, کثرت سے نماز پڑھا کرو. تو اسی طرح کا یہ نقشہ ہے, سلمی اما شیخا, پوچھو جو پوچھنا. اب آپ غور کیجئے, یہ ہے اب اصل معاملہ, وہ حالات اور پس منظر اور تفاصیل وہ تو آ چکے یہاں, اب آ رہا اصل مضمون. اور طرف ہے یہ بات کہ جو چیز حضرت معاذ کو اس درجے پریشان کیے ہوئے تھے, جس نے بیمار بنا کر رکھ دیا تھا, وہ تھی کیا؟ اور اس میں ہمیں ذرا کنٹراسٹ محسوس کرنا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے, ان کی سوچ کیا تھی. فقال یا نبی اللہ, حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ کے نبی, حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ لا اسألک عن شیء غیرہا. حضور مجھے تو وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے, مجھے آپ سے اس کے سوا اور کچھ نہیں پوچھنا. لا اسألک, یہ چونکہ فعل مضارع ہے, نفی ہے اس کی, تو اس میں یہ بھی ترجمہ ہوگا اور مجھے اس پر کچھ نہیں پوچھنا, میں اور کچھ نہیں پوچھتا, اور یہ بھی ہوگا کہ کبھی نہیں پوچھوں گا. میرے سامنے تو ایک ہی مسئلہ ہے جس نے مجھے بیمار کر کے رکھ دیا, جنت میں داخلہ کیسے ہو؟ اب یہ وہ کنٹراسٹ ہے کہ جو نوٹ کرنے کا ہے. صحابی, صحابی بھی وہ کہ جو غزوہ تبوک میں حضور کے ہم سفر ہوئے, وہ کہ جو علم دین میں اس مقام پر ہے, کہ عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. میں سمجھتا ہوں کہ توتی کے 15-20 صحابہ میں یقیناً حضرت معاذ بن جبل کا شمار آ جائے گا. اس لیے کہ افعل التفضیل کے سیغے تو آپ کو 7-8 سے زیادہ صحابہ کے بارے میں نہیں ملیں گے, لیکن یہ کہ اور مختلف اعتبارات سے مقامات ہیں, مراتب ہیں. 15-20 نہیں تو 20-25 جو توتی کے صحابہ ہوں گے ان میں یقیناً حضرت معاذ بن جبل ہوں گے, لیکن انہیں تو یہ یقین نہیں ہے کہ جنت میں داخلہ لازمن ہو جائے گا. کیا سوال ہے ہمارا جنت میں داخل ہو گئے؟ وہ تو ہمارا پیدائش ہی ہے, ہم حضور پر ایمان لائے, ہم نے حضور کے ساتھ جہاد کیا, قتال کیا, کوئی چیز. اور ایک ہے وہ ہمارا نقشہ جو صدیوں کے انحطاط اور زوال کی وجہ سے, آپ جیسے لوگ بھی جو سالہ سال سے میری تقاریر سن رہے ہیں, اس جال سے نکل نہیں پائے اب تک, کہ بس نماز روزہ کر لیا اور کیا چاہیے, اس سے بڑی دینداری اور کیا ہوگی. باقی تو یہ کہ ہماری اصل میں تو جنت جو ہے وہ تو ہمارا برتھ رائٹ ہے, پیدائشی حق ہے. جب ہم مسلمان ہیں, مسلمان پیدا ہوئے ہیں, تو جنت سے کون ہمیں محروم کر سکتا ہے؟ اگر آگ کہیں چھوئے گی بھی تو جو یہود کے عقیدے تھے وہ آپ کے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ لن تمثل النار الا ایام معدودہ, اور لن تمثل النار الا ایام معدودات, ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن. اگر دوسروں کی آنکھوں میں دھول بھونکنے کے لیے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال بھی دیا تو بھی جھٹ نکال لے گا. یہ تصورات آپ کے ذہنوں میں, یہی تو وجہ ہے کہ جس کی بنا پر عمل کے لیے کوئی آمادگی نہیں. لاکھ بار سمجھا دی جائے دین کے یہ تقاضے ہیں, دین کے یہ مطالبے ہیں, دین یہ کہہ رہا ہے, لیکن یہ کہ زمین جمبت میں جمبت گل محمد, آخر کیوں؟ اس کا کوئی سبب ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم سب مطمئن ہیں, ہمیں پورا اطمینان ہے کہ جنت ہمارا حق ہے, وہ ہمیں مل کر رہے گی. باقی یہ کہ کوئی نیک کام کریں گے, تصور ذہن میں یہ ہے جہاد اور قتال, ہاں اچھے کام ہیں یہ, اسلامی انقلاب کے لیے جان مال کھپانا واقعی اچھی بات ہے, لیکن یہ کریں گے تو اعلیٰ مراتب حاصل ہو جائیں گے. باقی جہاں تک جہنم سے چھٹکارا پانے اور جنت میں داخلے کا سوال ہے, اس کے لیے تو بہت کافی ہے ہمارا مسلمان ہونا, کرمہ گو ہونا, حضور کی امت میں ہونا, جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. لہذا ہمارا کلیم تو ہے, ہمارا دعویٰ جو ہے وہ تو برقرار ہے اس بنیاد پر کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام لے رہے ہیں, چاہے ہم جس راستے پر وہ بلا رہے ہیں اس سے بلک راستے پر چل رہے ہیں, جن چیزوں کا وہ حکم دیتے ہوں ان کو توڑنا جو ہے وہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک وتیرہ بنا لیا ہے. ان کی سنتوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں, کوئی محبت نہیں, لیکن یہ کہ بہرحال امت میں, لہذا ہمارا تو پیدائشی حق ہے. کہاں یہ ہمارا تصور, اور جب تک یہ کیفیت نہیں بدلتی انسان کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. سب کچھ سنیں گے سب کچھ پڑھیں گے لیکن سب کچھ سن کر سب کچھ پڑھ کر سب کچھ سمجھ کر پھر وہیں کی وہیں جائیں گے. اس لیے کہ اطمینان ہے. بعض ایسے بھی ہیں کچھ ہمارے ہاں کے دینی فلسفے کچھ دینی کام جنہوں نے چھوٹے چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اعمال والی بعض احادیث کو اتنا عام کر دیا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کر لیا جس نے مسجد بنا دی اس کے لیے تو جنت کے اندر گھر بن گیا, چاہے وہ حرام خور ہو اور سودی کاروبار کر رہا ہو اور رشوت کی لین دین ہو لیکن یہ جنت بنا دی, وہ اللہ کا گھر بنا دیا تو جنت میں تو اس کا گھر بن گیا. جس نے فلاں کر لیا اس کا یہ ہو جائے گا اور جس نے فلاں کر لیا, اب وہ جو بھی احادیث اس طرح کی ہیں حالانکہ ان تمام احادیث کی بنیاد کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حدیثیں غلط ہیں لیکن وہ اصل میں ایک بیس لائن کے اوپر کی بات ہے. دین کے فرائض پر انسان کاربند ہو, تمام حرام چیزوں سے بچا ہوا ہو, اس کے بعد یہ اضافی نیکیاں ہو تو ان کا وہی مقام ہے, وہ کوئی شک نہیں. کوئی حدیث جو صحیح ہو اس کی نفی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ منکرین حدیث کا معاملہ ہے کہ وہ اس وجہ سے ان احادیث ہی کو رد کر دیتے ہیں, یہ ایک دوسری انتہا ہے. حدیث جو صحیح ہے مانیں گے لیکن یہ ساری چیزیں, اب جیسے حدیث آتی ہے جب انسان وضو کرتا ہے تو جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے, جب وہ منہ پر پانی ڈالتا ہے آنکھوں میں ڈالتا ہے آنکھ کے گناہ دھل گئے, یہ دھل گئے فلاں کے دھل گئے, اور آپ نے کلی کی جو غیبت جو بھی آپ نے کی سب دھل گئی. اب معلوم ہوا کہ ایک دفعہ نماز پڑھ لی تو سارا حساب صاف ہو گیا. یہ حماقتیں, حالانکہ اس کے بارے میں علماء نے صراحت کی ہے کہ اس سے مراد ہے گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ جو ہے اس سے کبھی بھی نہیں بھولے گا. صغائر ہیں جن میں انسان بے شعوری طور پر بھی کسی وقت نیت نہیں ہے لیکن کسی کے بارے میں بری بات زبان سے نکل گئی. اب یہ بات جس کے اندر تعمد نہیں تھا ارادہ نہیں تھا, جس طریقے سے کہ دل کا کوئی ارادہ نہیں تھا قسم کھا بیٹھے ہیں, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان چیزوں کے لیے ازالہ بن جاتی ہیں یہ نیکیاں. ان الحسنات یذھبن السیئات, لیکن تمام علماء اس کو کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس سے کبائر جو ہے اس کی نتیجہ نہیں ہے, کبائر موجود رہے. تو ہمارے ہاں اصل میں کچھ اس طرح کے واعظ اور اس طرح کے واعظین اور اس طرح کی جو چیزیں عام کر دی گئی ہیں اس کی وجہ سے اور پختہ ہو گیا ہے ہمارا وہ عقیدہ کہ جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم کرتے ہیں اگر بڑے سے بڑے گناہ بھی ہیں تو وہ ساتھ کے ساتھ دھلتے چلے جاتے ہیں. یہ تصور غلط ہے. ہمیں اپنے اس تصور کی تصحیح کرنی ہے اس سوال سے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سن 9 ہجری میں حضور کے جلیل القدر صحابی, وہ صحابی کے جو چوٹی کے 20-25 میں لازمن ان کا شمار ہوگا, انہیں بھی یہ فکر دامن دی. وہ واقعات تو میں نے آپ کو سنائے ہیں کہ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا, کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی چڑیا ہوتا جس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی محاسبہ نہیں ہوگا کیا کر کے لائے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, اپنے رب کے حضور میں تمہیں حاضر ہونا ہوگا. یہ وہ دن ہے کہ جس کے تصور سے کانپتے تھے لرزتے تھے صحابہ کرام. حضرت عمر کا حال یہ انتقال کے وقت سخت بے چین ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے صاحبزادے رضی اللہ تعالی عنہما, وہ اپنے ران پر ان کا سر رکھ لیتے ہیں والد کا, کہتے نہیں زمین پر ڈال دو, بے چینی کی کیفیت. وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, آپ کیوں اس قدر بے چین ہیں؟ آپ کے لیے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی, اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں بشارت دی. انہوں نے فرمایا اس وقت خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی سمجھ. اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیکن اس کے بعد آپ کے مثال کے بعد یہ 12.5 برس میری زندگی کے اور بیتے ہیں, اس میں کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ جو میرے کندھوں پر آئی ہیں, اور کس انسان کے کندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری آئی ہوگی, اتنی اسوسی اور عیز مملکت کا انتظام. اور اس میں آپ کے احساس کا عالم یہ ہے کہ اگر دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک پیاس سے مر جائے تو اس کا بھی ذمہ دار قیامت کے دن عمر ہوگا. وہ ہے احساس کے جو اس وقت پریشان کیے ہوئے کہ برابر شرابر پر چھوٹ جاؤں تو میں اسے بہت بڑی کامیابی ہوں. اس تصور میں دیکھیے کہ یہ سارا ایک اہتمام کیا حضرت معاذ بن جبل نے, تنہائی کا وقت مجھے مل جائے میں علیحدگی میں ایک سوال کر سکوں. اور اس میں پھر جب وہ موقع ملا ہے تو انہوں نے سوال کیا
یا نبی اللہ حدثنی بعمل یدخلنی الجنت لا اسألک عن شیء غیرها. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجئے، مجھے بتا دیجئے وہ عمل کے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے، مجھے آپ سے اس کے سوا اور کچھ نہیں پوچھنا. قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس پر دیکھیے شاباش جو دی ہے حضور نے. حضور نے ارشاد فرمایا، بخن بخن، بہت خوب بہت خوب. یہ بخ جو ہے، یہ لفظ آتا ہے کسی کی تائید، کسی کو شاباش دینے کے لیے، بخن بخن. اور ویسے یہ کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ ہم جب بہت خوب کہتے ہیں تو بہت کا بے اور خوب کا سے یہ جوڑ لیجئے تو بخ بن گیا. تو بخن بخن یہ ترجمے میں اس میں آپ کو یاد رہے گا، بہت خوب بہت خوب. لقد سألت بعظیم، لقد سألت بعظیم ثلاثا. یہ اس شاباش کا دوسرا جز ہے. پہلے تو آپ نے فرمایا بخن بخن، پھر فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی، تم نے بہت بڑی بات پوچھی تین مرتبہ، کہ واقعی تم نے وہی بات پوچھی جو پوچھنے کی. واقعی تمہارے سامنے اصل مسئلہ وہی آیا ہے کہ جو حقیقت اصل مسئلہ ہے. واقعی تم نے جو سوال کیا وہی ہے کہ جو سوال کیا جانا چاہیے. جو تشویش تمہیں لائق ہے وہی لائق رہنی چاہیے. جس چیز نے کہ تمہیں مریض بنا کر رکھ دیا ہے اور سقیم کر دیا ہے اور مزمحل کر دیا ہے، وہ ہے ہی ایسی چیز کہ جس کے بارے میں انسان کو فکر دامنگیر ہونی چاہیے. اگلا جملہ جو ہے اس میں حضور کا بہت پیارا ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرِ. اور یہ چیز آسان ہے اس شخص کے حق میں جس کے لیے اللہ ہی نے خیر کا ارادہ فرما لیا. یہ ذرا بڑا رمز ہے اس جملے کے اندر، کہ انسان کو اگر کبھی کسی خیر کی توفیق ملے تو اسے ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے توفیق عطا فرما دی. کسی خیر تک انسان کی دسترس اور رسائی ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے توفیق مرحمت نہ ہو. تو فرمایا کہ واقعتاً یہ بات بہت بڑی ہے، یہ مرحلہ بہت کٹھن ہے. جنت ایسی سستی چیز نہیں ہے کہ جو آسانی سے مل جائے، ریوڑیوں کی طرح بانٹ دی جائے اور ہول سیل جو ہے وہ وہاں پر اعلانات ہو جائیں. یہ بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، اس کا حصول آسان نہیں ہے. ہاں البتہ جن کے حق میں اللہ ہی نے خیر کا ارادہ فرما لیا. اس کا ایک بڑا ایک نفسیاتی پہلو ہے جو سامنے رہنا چاہیے، کہ اگر آپ کو تھوڑی سی کسی نیکی کی توفیق ملی اور آپ کا ذہن ادھر منتقل ہوا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ نے توفیق دی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ کرم مجھ پر ہے، میں اللہ تعالی کے فضل و کرم کا اس وقت ریسیپینٹ ہوں، یہ ڈیوائن گریس ہے کہ جو مجھ تک پہنچ رہی ہے. اس سے جو کیفیت ہوگی کل کی، اس سے جو مزید نیکی کے دروازے کھلیں گے، اس سے جو مزید ہمتیں بنیں گی، اس سے پھر آگے مزید سرفروشی اور جانفشانی کے لیے جو انسان کے اندر ایک عزم اور ارادہ پیدا ہوگا، اس کا تصور بس میں اس وقت الفاظ کے ذریعے سے آپ کو نہیں دے سکتا. واقعہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ محسوس ہو کہ میں اللہ کی نگاہ کرم میں ہوں، اس وقت اللہ کی نگاہ التفات مجھ پر، اسی لیے قرآن مجید میں آیا بہت سے مواقع پر، فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان الفاظ کا کیا اثر ہوا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے جانشاروں کے قلوب پر. ہم دیکھتے ہیں تمہارا نمازیوں کے اور اپنی امتیوں کے مابین چلنا پھرنا، ہم دیکھتے ہیں، ہماری نگاہ میں ہے. اب یہ کسی کی نگاہ میں ہونا، کسی کی نگاہ کرم جو ہے کسی کی طرف ہو، اس احساس سے پھر جو مزید محبت، مزید جذبہ تشکر، مزید ایک رجحان اور ایک انابت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ہے کہ جو پھر اگلی بہت سی منزلوں کے لیے انسان کے لیے آسانی پیدا کرنے والی بات ہے. تو فرمایا بخن بخن، لقد سالت بعظیم، لقد سالت بعظیم ثلاثا، وانه ليسير على من اراد الله به الخير فلم يحدثه بشيء. پھر حضور نے نہیں فرمائی حضرت معاذ سے کوئی بھی بات، الا قاله ثلاث مرات، مگر یہ کہ اس کو آپ نے تین تین مرتبہ دہرایا. اب آپ ذرا غور کیجئے یہ تین مرتبہ کیوں دہرایا. عام مجموع میں تو حضور کا یہ معمول تھا اور اس کی توجیہ سمجھ میں آ جاتی آسان سے، کہ مجمع ہے بڑا مجمع ہے، تو حضور نے داہنی طرف التفات فرمایا اور وہ بات فرمائی، پھر سامنے متوجہ ہوئے پھر دوہرا دیا، پھر بائیں طرف توجہ فرمائی اور پھر وہ بات دوہرا دی تاکہ سب لوگ سمجھ لیں. لیکن یہاں تو خلوت ہے، تنہا ہے حضرت معاذ بن جبل، اکیلے شخص سے گفتگو ہو رہی ہے، پھر ایک ایک بات کو تین تین مرتبہ دہرانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب ہے کہ جو حضرت معاذ اپنے الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں، پھر سن لے کے ما یوت کے نہ ہو، اس خواہش سے، اس لالچ میں کہ حضرت معاذ اس کے ایک ایک حرف کو یاد کر لے، تاکہ پھر یہ بات حضرت معاذ کے ذریعے سے صحابہ تک پہنچے گی، پھر صحابہ سے تابعین و تبع تابعین تک ہوتی ہوئی، پھر محدثین تک یہ ذخیرہ پہنچے گا، پھر محدثین جب اپنی کتابوں میں جمع کریں گے تو امت محمد کے ایک ایک فرد کے لیے وہ گویا کہ تاکہ قیام قیامت محفوظ ہو جائے گا. تو اس میں کسی حرف کا، کسی سوچے کا فرق نہ آنے پائے. ہرسن اس خواہش کے تحت، اس تما میں، لیکن ما یتقنہ عنہ، کہ حضرت معاذ اس کے ایک ایک حرف کو اچھی طریقے سے حضور سے سن کر یاد کر لیں، اس لیے حضور نے تین تین مرتبہ دہرایا. اب آج ہم اپنے اس مطالعے کو یہیں تک رکھتے ہیں، اصل مضمون تو شروع ہوگا اگلی مرتبہ. سوال جو ہے ذرا اس ہفتے اس کا مراقبہ کیجیے اور اپنے آپ کو تولیے کہ کیا ہمارے قلب کی کیفیت یہ ہے، کیا یہی ایک دھن ہمارے اوپر بھی سوار ہے، کیا اس کے ضمن میں کوئی ہزارواں حصہ بھی اس تشویش کا ہمیں نصیب ہے کہ جو ہونا چاہیے جو صحابہ اکرام نے حضرت معاذ کو تھا اور جس کی کہ حضور نے اتنی تصریف فرمائی. یعنی فرمایا معاذ کیوں گھبرا رہے ہو، تم تو میرے صحابی ہو اور تم تو میرے ساتھ قتال کر رہے ہو، جہاد کر رہے ہو، تم نے میری امامت میں نہ معلوم کتنی نمازیں پڑھی ہیں پھر بھی تمہیں فکر ہے. یہ نہیں فرمایا، فرمایا تم نے ٹھیک سوال کیا. واقعتاً یہی بات پوچھ سکتی ہے، حقیقتاً یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ آسان ہوتی ہے صرف اس کے حق میں جس کے لیے اللہ ہی نے خیر کا ارادہ فرما دیا. تو اب وہ جواب کیا تھا؟ اور پھر اس پر مزید ایک بات حضور نے اپنی طرف سے ارشاد فرمائی کہ تمہارے سوال کا جواب تو یہ ہے، مزید حکمت دین کا یہ خزانہ اور لو. یہ ساری بات ہے کہ جو بقیہ حدیث میں آئے گی. ویسے پڑھنے کا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس کی شرح جو ہے وہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ.